والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بجاه محمد وآل محمد. پروردگار عالم نے اس کائنات کو ایک خاص نظام کے تحت اور خاص قوانین کے تحت خلق فرمایا ہے. اس کائنات کے ذرے ذرے پر قوانین حاکم ہیں اور دنیا کا کوئی عمل، کائنات کا کوئی ذرہ بھی اتفاق یا حادثے کے نتیجے میں اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. مادی دنیا کے اندر بھی ایسے ہی ہے. چاند اور سورج کا حرکت کرنا، زمین کا حرکت کرنا، بارش کا برسنا، ہواؤں کا چلنا، یہ تمام کا تمام کسی قانون کے تحت ہے جو انجام پاتا ہے. اور جس طرح مادی دنیا کے اندر قوانین موجود ہیں جن کو جاننے کی کوشش مختلف علوم کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح مانوی دنیا کے بھی اپنے قوانین موجود ہیں، معاشرے کے اوپر بھی اپنے قوانین موجود ہیں. کوئی عمل اتفاق اور حادثے سے انجام نہیں پاتا. اگر کسی قوم میں آپ کو مانویت نظر آئے گی، روحانیت نظر آئے گی، تو کسی قانون کے تحت ایسا انجام پاتا ہے. اور اگر کسی قوم کے اندر آپ کو روحانیت اور مانویت نظر نہیں آتی، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ اتفاقاً ایسا ہوا ہے، یہ بھی کسی قانون کے تحت انجام پایا ہے. ان کو ہم اللہ کی سنتوں سے تعبیر کرتے ہیں. ایک نبی کی سنت ہے جس کو ہم حدیث بیان کرتے ہیں. نبی اکرم کی پیروی کرنے والے حدیث اور سنت کے اوپر عمل کرتے ہیں. ایک پروردگار عالم کی سنت ہے، اس نے اس پورے معاشرے کو، پورے انسانی زندگی کو سنتوں کے تحت چلایا ہے. ان سنن الہی کو، اللہ کے قوانین کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک عرض کیا تھا کہ شہید صدر کی ایک کتاب اس موضوع کے اوپر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے کے لیے کیا قوانین مرتب فرمائے ہیں. یہ تمام قوانین انسان کے اپنے کمال تک پہنچانے کے لیے. ان الہی سنتوں میں سے ایک سنت جو ہر معاشرے کے اوپر حاکم ہے وہ یہ ہے کہ معاشروں کو انتظار کے مرحلے سے گزرنا ہوگا. کوئی بھی انسانی معاشرہ ہوگا، اگر اسے پروردگار عالم کی راہ میں کمال کی طرف جانا ہے، تو کمال کی طرف سفر کرنے کے لیے ایک انتظار کی حالت سے گزرنا ہوگا. اس انتظار میں اس کا امتحان بھی ہوگا. اسی انتظار میں دسویں چیزیں حاصل ہوں گی. تین امور کم سے کم کسی بھی انتظار کے اندر انتہائی اہم نظر آتے ہیں، آپ کی خدمت میں بیان ہوں گے اور اس کے بعد پھر ہم اپنے موضوع گفتگو کو آخری مراحل کی طرف جانے کی کوشش کریں گے. یعنی سفر امامت کے مختلف مراحل کو بیان کرتے ہوئے، تقاضوں کو بیان کرتے ہوئے ظہور امام برحق کے لیے عوام انصار کو تیار کرنا. درود بھیجے محمد و آل محمد. عرض کیا ہر انتظار کے اندر امتحان کا پہلو بدلتا ہے، اور امتحان کا پہلو دو امور کی وجہ سے تیسرا خود بخود جو امتحان ہے. پہلا امر تو یہ ہے کہ انتظار کا مطلب اللہ کی دلائی ہوئی امید کو اپنے دل میں زندہ رکھنا ہے. خدا نے مطالعہ کر کسی چیز کا وعدہ فرماتا ہے، فرماتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کو کبھی خلف وعد میں تبدیل نہیں کرتا، وعدہ خلاف ورزی کبھی نہیں کرتا. تو جب خدا نے مطالعہ کسی چیز کا وعدہ کیا، اس کی امید کا دل میں ہونا یہ امتحان کا ایک حصہ ہے. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے جب کوئی وعدہ کیا ہے تو یقیناً اس وعدے کے پیچھے کوئی ذمہ داری بھی ہے جو نبھانی ہوگی. میں انتظار کے مختلف اقسام کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، پہلے انتظار کے کلی قانون کو بیان کر دیا جائے۔ بس ہر انتظار کے اندر یہ دو پہلو نظر آئیں گے، ایک امید کا دلوں کے اندر زندہ رہنا اور دوسرا خدا کی دی ہوئی ذمہ داری کو پورا کرنا۔ اگر انتظار میں ذمہ داری نہ ہو تو انتظار کچھ نہ کرنا تبدیل ہو جائے گا، اور کچھ نہ کرنے پر کوئی امتحان نہیں ہو سکتا، کچھ نہ کرنے پر کوئی جزا بھی نہیں ہوتی۔ مثلاً فرض فرمائیے کہ آپ اس وقت مجلس کے اندر تشریف فرما ہے، آپ کوئی کام انجام دے رہے ہیں، اس کے اوپر جزا ہے، نہ کرے اس پر سوال ہے، لیکن اگر کوئی انسان کچھ نہ کرے اس پر نہ کوئی سوال ہے، کم سے کم ثواب نہیں مل پائے گا، ممکن ہے عقاب ہو جائے لیکن ثواب نہیں مل پائے گا۔ روایتوں کے اندر نظر آتا ہے انتظار الفرج افضل العبادہ، اللہ کی بھیجی ہوئی مدد کا انتظار کرنا سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والی عبادت ہے۔ اگر انتظار کا مطلب کچھ نہ کرنا ہو تو عبادت کیسے بنے گی؟ کچھ نہ کرنا عبادت نہیں ہوتا۔ بس اس کا مطلب ہے انتظار کے اندر ایک ذمہ داری ہے، دو امور انتظار کے اندر ہونے چاہیے، ایک امید، ایک احساس ذمہ داری۔ ان دو چیزوں سے تیسری چیز حاصل ہوگی جو کہ امتحان ہے۔ اللہ نے امید دلائی اور کسی انسان کے دل میں امید نہیں آتی، اس کا مطلب ہے امتحان میں ناکام ہو گیا۔ خدا نے انتظار دیا، ذمہ داری دی، اس نے ذمہ داری ادا نہیں کی، نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ امتحان میں ناکام ہو گیا۔ بس ہر انتظار کے پیچھے آپ کو دو چیزیں دیکھنی پڑیں گی، ایک اللہ کی دلائی ہوئی امید کیا ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی دی ہوئی ذمہ داری کیا ہے۔ اب انتظار بھی میں نے عرض کیا ایک سنت الہی ہے، جہاں سے آپ شروع کرنا چاہیں ایک سنت کی صورت میں مسلسل جاری رہے گا۔ تین قسم کے انتظار اس انتظار سے پہلے کم از کم انجام پائے جس میں ہم اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، جس انتظار سے میں اور آپ گزر رہے ہیں اس انتظار سے پہلے کم از کم تین قسم کے اور انتظار ہمیں نظر آتے ہیں، ان کو پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا تاکہ اس انتظار کی ماہیت ہمیں سمجھ میں آئے جس انتظار سے اس وقت ہم گزر رہے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ آپ نے اور میں نے قرآن کریم کے اندر متعدد دفعہ پڑھا کہ پروردگار عالم نے حضرت نوح کی فریاد کے مقابلے میں کہا کہ ہم اس قوم پر عذاب بھیجیں گے۔ حضرت نوح نے پروردگار سے کہا کہ اے پروردگار، جس قوم پر تو نے مبعوث فرمایا تھا اب اس قوم میں کوئی مومن پیدا نہیں ہوگا، اس قوم میں اب ایمان کی کوئی نشانی نظر نہیں آتی، ان پر عذاب بھیج دے۔ خلق متعال نے وعدہ کیا کہ عذاب بھیجا جائے گا۔ بس ایک انتظار شروع ہو گیا، کتنے سالوں کا تھا یہ انتظار قرآن کریم نے تفصیل نہیں بیان فرمائی، بس اتنا کہا کہ طوفان سے پہلے حضرت نوح نے 1050 سال کم تبلیغ کی ہے۔ حضرت نوح نے طوفان سے پہلے 1050 سال کم تبلیغ کی ہے، 950 سال تبلیغ کی۔ اس میں انتظار کا حصہ کیا ہے؟ روایتوں کا سہارا لیں تو پتہ چلتا ہے کم از کم بھی 300 سال کے قریب انتظار تھا۔ کس بات کا انتظار؟ مجرموں کو سزا دینے کا انتظار۔ اب فرمائیے اس میں حضرت نوح کا کوئی کردار ہے؟ مجرم کو سزا دینے میں حضرت نوح انتظار کروا رہے ہیں، مومنین انتظار کر رہے ہیں، اس میں حضرت نوح کا کوئی کردار ہے؟ حضرت نوح نے عذاب نہیں کرنا ہے، عذاب خدا نے متعال نہیں کرنا ہے، امتحان کا طریقہ طے ہوا، جیسے کہ روایات کے اندر بیان ہوتا ہے کہ کھجور کی گٹھلیاں بو دو، جب کھجور کے درخت نکلیں گے ان سے پھل ملے گا، اس وقت عذاب کیا جائے گا۔ ایک دفعہ بو دی، پھل آ گیا، پروردگار سے کہا کہ پروردگار تو نے حکم فرمایا تھا، اب کھجوریں آ گئیں، کیا عذاب ہوگا؟ فرمایا نہیں، ابھی رحمت الہی میں گنجائش ہے، دوبارہ گٹنیاں بو دو، دوبارہ انتظار کرو، کچھ مومنین وہیں پر کم ہو گئے۔ کہا اس کا مطلب عذاب نہیں آئے گا۔ پھر دوبارہ 3 دفعہ یہی کام انجام پایا، مومنین کی تعداد انگوش شمار سے بھی کم ہو گئی، 10 سے بھی کم۔ لیکن اس انتظار میں مومنین کا کیا کردار ہے؟ حضرت نوح کا کیا کردار ہے؟ بظاہر کوئی کردار نہیں ہے، عذاب اللہ نے کرنا ہے، حضرت نوح نے جو کہنا تھا وہ کہہ چکے۔ اب کردار کیا تھا؟ استقامت میں کردار تھا۔ امتحان کس بات کا تھا؟ استقامت کا۔ مضبوطی دکھاؤ، دشمنوں کا مقابلہ کرو۔ اب جن کا ایمان کم تھا انہوں نے کہا کہ اگر عذاب آنا ہو تو تاخیر کیوں ہے، ہم اس سے زیادہ مخالفین کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سرنڈر ہو گئے، مخالفین میں شامل ہو گئے، یہ امتحان میں ناکامی ہو گئی۔ بس پروردگار عالم نے جو پہلا سخت امتحان لیا بشریت کا، اس میں بظاہر کوئی کردار نہیں تھا، لیکن در حقیقت کردار تھا، در حقیقت کردار تھا۔ دوسرے مرحلے میں آئیے، حضرت ابراہیم کے بعد وعدہ ہوا بنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل مصر چلے گئے حضرت یوسف کے دور میں، وہاں زندگی گزارنے لگے، مصر کی حکومت تبدیل ہو گئی، فرعون نے ایک نیشنلسٹ حکومت بنا لی، قوم پرست حکومت بنا دی، کہا یہ جو باہر سے آئے ان سب کو سزا دو، ان سب نے تمہارے وسائل کو لوٹ لیا ہے، ان کو مار بھگاؤ۔ فرعونیوں نے حضرت موسیٰ کی قوم پر ظلم کرنا شروع کر دیا۔ اب قوم بنی اسرائیل نے اپنے انبیاء سے پوچھا کہ اس ظلم کا خاتمہ کب ہوگا، کہا ایک منجی آئے گا، ایک نجات دینے والا آئے گا۔ فرعون نے اپنے کاہنوں کے ذریعے سے معلوم کروا لیا نجات دینے والا کس سال آئے گا۔ ادھر مومنین کا انتظار شروع ہو گیا کہ نجات دلانے والا یقیناً آئے گا۔ دوبارہ انتظار کے ذریعے سے امتحان شروع ہو گیا۔ اب بظاہر اس زمانے کے مومنین نے دیکھا کہ فرعون تمام بچوں کو قتل کر رہا ہے، امیدیں کم ہونا شروع ہو گئی۔ منجی کے آنے میں بظاہر قوم کا کوئی کردار نہیں تھا، بے بس تھے، جب خدا چاہے گا نجات دینے والے کو بھیجے گا، لیکن کیا کوئی کردار واقعی نہیں تھا؟ کردار تھا استقامت، مقابلہ کرتے۔ جب فرعون نے اپنے مکر و فریب کو دکھانا شروع کیا، کاہنوں کو جمع کیا، کہا ہمیں پتا چل گیا کس سال آئے گا، تو خود بخود صاحبان ایمان کے ایمان میں کمی آنا شروع ہو گئی، کہنے لگے پتہ نہیں منجی آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، کہیں ایسا تو نہیں کہ فرعون نے اس بچے کو مروا دیا اور جس کو خدا نے بھیجنا تھا۔ آپ نے دیکھا ایمان کتنا کم ہو گیا، اللہ کی طاقت کے مقابلے میں نعوذ باللہ فرعون کی طاقت کو کچھ سمجھنے لگے کہ کہیں اس نے مروا تو نہیں دیا، سوچنے لگے کہیں کوئی مکر و فریب اس نے فرعون نے ایسا تو نہیں کر دیا کہ اب منجی نہیں آئے گا، یہیں پر ایمان زائل ہونے لگے۔ بظاہر کوئی کردار نظر نہیں آ رہا تھا، پروردگار نے جب چاہے گا منجی بھیجے گا، لیکن کردار تھا، استقامت دکھانے کی کم سے کم نہیں دکھائی۔ جن لوگوں نے دکھائی وہ صاحبان ایمان کہلائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قوم کو نجات دے دی۔ جو قوم کی برائی تھی وہ باقی رہ گئی، اسی سے قوم یہود دوبارہ بن گئی۔ اب پھر ایک انتظار شروع ہو گیا، حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے نبی، جو پیغام ہمارے ہاتھ میں ہے کیا یہ کامل پیغام ہے؟ فرمایا نہیں، ایک اس سے بہتر پیغام دینے والا آئے گا، وہ مسیح ہوگا، بیماریوں کا علاج کرے گا، مردوں کو زندہ کر دے گا، مجسموں کو پھونکے گا تو وہ زندگی میں تبدیل ہو جائیں گے۔ ایک انتظار پھر شروع ہو گیا، بظاہر کوئی کردار ہے، کوئی کردار نہیں، لیکن کردار تھا، مقاومت اور تسلیم ہونے کا کردار۔ کیا مطلب تسلیم؟ یہودیوں نے اپنے دین کو تبدیل کیا ہوا تھا، جب اللہ کے نبی تشریف لائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انہوں نے کہا تم نے دین خدا کو تبدیل کر دیا، اس کو پلٹاؤ اس کی اصل کی طرف، خود اس نبی کا مقابلہ کرنا شروع کر دیا۔ بظاہر کوئی کردار نہیں تھا حضرت عیسیٰ کے آنے میں، لیکن کردار تھا، پہلا کردار استقامت کا، دوسرا کردار جب نبی آئے حکم دے تسلیم ہو کر دکھاتے، تسلیم نہیں ہوئے، اپنی مادی اور ذاتی مفادات کو قربان نہیں کر سکے، امتحان میں ناکامی ہوئی۔ چوتھا انتظار، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی ایک نبی تشریف لائیں گے، پیغام کو کامل کر دیں گے، ایک ایک نشانی بیان کر دی، پھر انتظار شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں انتظار سنت الہی ہے، ہر قوم میں انتظار رہا ہے، یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا جو کچھ میرے اور آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے۔ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام میں کوئی فرقہ قبول نہ کرے، ہر چیز ایسی ہے جس کو اسلام کا ہر فرقہ قبول کرے گا کہ ہاں یہ سب ہوا ہے۔ بس انتظار کی سنت پروردگار آدم کی سنت ہے۔ پھر ایک انتظار شروع ہوا، ایک نبی تشریف لائیں گے، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے بتا دیا تھا انجیل اور تورات میں کہ ان کا نام گرامی احمد ہوگا، درود بھیجے محمد و آل محمد، خط و خال بہت واضح تھے، یہودی بہت اچھی طرح پہچان گئے تھے۔ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں ایک دفعہ تفصیل سے عرض کیا شاید کہ یہودی کس حد تک پہچانتے تھے، نبی اکرم کی تشریف آوری سے 300 سال پہلے یہ مدینے آ کر رہنا شروع کر گئے تھے، کیا سوچ کر؟ کہہ رہے تھے یہاں پر نبی آئیں گے, ہم ان کی نصرت کریں گے, وہ ہمارے نبی ہوں گے. اور در حقیقت ارادہ کیا تھا کہ یہیں پر نبی کے اٹھنے سے پہلے ختم کر دیں گے. انتظار سے بھی آگاہ تھے, اہداف سے بھی آگاہ تھے, نشانیوں کو بھی جانتے تھے, لیکن دل تسلیم نہ کر پائے, اسی کے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے جس کا انتظار کر رہے تھے. اس وقت تمام اسلامی فرقوں کے اندر انتظار کا پہلو ہے. کوئی اسلامی فرقہ ایسا نہیں ہے جو کہے کہ ہمارے پاس انتظار کا پہلو نہیں ہے. تمام اسلامی فرقے معتقد ہیں کہ ایک تشریف لانے والے ہیں, لیکن مشکل وہی پیش آنے والی ہے جو پہلے پیش آئی تھی. ختمی مرتبہ تشریف لائے, پوری دنیا کو آگاہ کر دیا کہ میرے بعد میری نسل میں ایک فرزند تشریف لائیں گے, دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی. پھر ایک انتظار شروع ہو گیا. حتیٰ آئمہ کرامی کے زمانے میں, آئمہ اطہار کے زمانے میں لوگوں کے درمیان یہ فکر اتنی طاقت سے رائج تھی کہ جب بنی عباس کی طرف حکومت تبدیل ہو رہی تھی تو بنی حسن میں سے امامت کا دعویٰ کر چکے تھے لوگ, یعنی مہدویت کا دعویٰ کر چکے تھے. بنی حسن میں سے ایک آدمی نے دعویٰ کر دیا تھا کہ میں وہ ہوں جس کا نبی نے کہا تھا کہ انتظار کرنا. اتنی مضبوط تھی یہ فکر. اب ذرا تصور کیجئے, سیاسی طور پر اس فکر کا دعویٰ کیا جاتا ہے جس کو لوگ قبول کرتے ہوں. اگر کوئی فکر لوگوں میں مشہور نہ ہو تو اس فکر کا دعویٰ کیوں کیا جائے گا؟ اس سے تو لوگ اور بھاگ جائیں گے. بنی حسن نے دعویٰ کیا کہ ہم وہ ہیں, ایک فرد کو بلند کیا, کہا یہ وہ ہیں جن کے نام پر نبی اکرم نے کہا تھا کہ تشریف لائیں گے. اور اس وقت آئمہ کرام کا دور موجود تھا. تصور فرمائیے 132 ہجرا کے وقت چھٹے امام کا دور موجود تھا. جانتے تھے کہ کون امام ہے. اسی محفل میں جس نے امام تشریف فرما تھے اس آدمی نے کھڑے ہو کر دعویٰ کیا کہ میں وہ ہوں جس کے انتظار کا حکم دیا گیا تھا. امام علی مقام نے اسی وقت اپنے علم لدنی کو استعمال کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے دعوے میں جھوٹے ہو, تم فلاں کے ہاتھوں مارے جاؤ گے. ایک بچہ بیٹھا تھا, کہا تو بعد میں خلیفہ بن جائے گا. ایک ایک چیز بیان فرما دی. یہ سنت اتنی رائج سنت تھی مسلمانوں کے اندر. تمام آئمہ کرام نے, ایک ایک امام نے آنے والے کی تمام صفات کو بیان فرمایا. آپ روایات کے اندر چونکہ عربی سے واقف نہیں ہیں اور نہیں دیکھ پائیں گے, ورنہ مسلسل امام عالی مقام کے اوصاف کو تمام آئمہ کرام نے ارشاد فرمایا. ایک بہت نفیس کتاب عربی میں ابھی نزدیکی ترجمہ ہوئی, منتخب الاثر عربی میں اس کتاب کا نام تھا, جمال منتظر نام کر کے ترجمہ ہو گئی. اگر حاصل کرنے کا موقع ہو تو وہ تمام روایات جو مولا کے حوالے سے مشہور تھیں ان روایات کو اس نفیس کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے. عبداللہ لطف اللہ صافی گل بیگانی نے جمال منتظر نام کر کے ترجمہ ہوا ہے. تو تمام صحیح روایات کو اس کے اندر جمع کیا ہے. ضرور مطالعہ فرمائیے جو لوگ اس کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں تمام آئمہ کرام نے اوصاف کو بیان کر دیا تھا. اور عملی میدان میں اگر جائیے تو مجھے یوں احساس ہوتا ہے کہ 200 ہجرا کے بعد, یعنی 8ویں امام کی شہادت کے بعد, عملی اقدامات شروع ہو گئے تھے آئمہ اکرام کی طرف سے, آئمہ اطہار کی طرف سے, آخری امام کی غیبت کے لیے. غیبت صغرا کا آغاز 260 ہجرا میں ہوا ہے, اور اگر ہم اپنے اندازے میں صحیح ہیں تو 200 ہجرا کے بعد سے عملی اقدامات شروع ہو گئے تھے. یعنی شیعوں کو کچھ ایسے چلانے کی کوشش کی گئی تھی, کچھ اس طریقے سے ان کی ہدایت کرنے کی کوشش کی گئی تھی کہ جب 60 سال کے بعد غیبت شروع ہو تو شیعہ پریشانی کا شکار نہ ہو جائے. کن اقدامات کو انجام دیا گیا تھا, چند کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیے محمد و آل محمد. سب سے پہلی بات تو یہ کہ خاندان اہل بیت نے مختلف علاقوں میں اپنے نمائندے منسوب کرنا شروع کر دیے. 8ویں امام کی شہادت کے بعد سے مختلف علاقوں میں نمائندے منسوب ہونا شروع ہو گئے. یوں تو پہلے ایک انآفیشل سسٹم تھا کہ مختلف علاقوں کے لوگ امام تک پہنچا کرتے تھے, نمائندگی کی صورت میں آتے تھے. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں 7ویں امام کے زمانے سے کہ نیشاپور کے لوگ 7ویں امام کے بعد 8ویں امام کی جستجو کرنے کے لیے مدینہ پہنچے, جاننے کے لیے کہ اگلے امام کون ہے. اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے. قوم کے لوگ بہت مشہور تھے, قوم کے لوگ امام کی شناخت میں بڑے ماہر سمجھے جاتے تھے. ان کے اوپر بہت اعتماد کیا جاتا تھا. یہ جو باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں خاص کر قوم کے حوالے سے, اس کتاب جمال منتظر کے اندر بھی آپ ملاحظہ فرمائے گا. امیر المومنین کی روایتیں قوم کی فضیلت میں موجود ہیں, امیر المومنین کے زمانے کی روایتیں. جس وقت مولا وہ روایتیں ارشاد فرما رہے تھے اس وقت ایران مجوسی تھے اور مولا نے قوم کی فضیلت میں روایتیں کہی ہیں. یہ جو ہمارے بعض دوست احباب آج کل نہیں معلوم کس غلط فہمی کے نتیجے میں کیا کچھ انجام دے رہے ہیں اور انجانے میں دشمن کی نہیں معلوم کتنی خدمتیں کر رہے ہیں, کاش چند روایتوں کو ملاحظہ فرما لیتے, کاش ان روایتوں کو دیکھ لیتے. وہ روایتیں کہ جو 1400 سال سے ہمارے اور آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں, اس زمانے کی جب ایران مجوسی تھے اس وقت قوم کی فضیلت کے اوپر روایتیں دی گئی ہیں. اصحاب قوم کا کردار دیکھیے آپ. اصحاب قوم کا مطلب صرف قوم کے جغرافیہ میں رہنے والے لوگ نہیں ہیں, جو کوئی بھی اس فکر کو مان لے جو قوم کے اندر سے نکل رہی تھی, خاندان اہل بیت کی نصرت کی فکر. ایک خاص طریقے سے انہوں نے اپنا کردار بنایا تھا. تاریخ کے اندر مشہور تھا کہ یہاں کے راوی سخت راوی ہیں, بلا وجہ میں کسی روایت کو سند نہیں دیں گے. یہاں کے اصحاب کے بارے میں مشہور تھا کہ اگر کوئی امام کا تعین کرنا ہو, شناخت کرنی ہو, تو ان کے لوگ سخت لوگ ہوتے ہیں. یہ اتنی آسانی سے کسی امام کو تسلیم کرنا چاہیں تو پہلے نشانیاں رکھتے ہیں, ان نشانیوں کے ذریعے اسے امام کی شناخت کرتے ہیں. تو لوگ باضابطہ طور پر دیکھتے تھے کہ قوم کا نمائندہ آ کر اب کیا کر رہا ہے, تاکہ پہچاننے میں آسانی ہو. وہ معجزات بتاتے تھے کہ ہم نے گزشتہ زمانے میں اپنے اماموں کی شناخت کیسے کی ہے. ایک مشہور طریقہ کار ہوا کرتا تھا اس زمانے میں, بند لفافے میں لفافے کو سیل کر دیا جاتا تھا. اس کے اوپر سیل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب ایسے رکھا گیا ہے کہ اگر کھلا تو پتا چل جائے گا. لفافے کے اندر کاغذ میں سوال رکھا جاتا تھا, پلین پیپر کے اوپر ایک سوال لکھ دیا جاتا تھا. اس پلین پیپر کو پیپر کے اوپر جس پہ سوال ہوتا تھا دو سادہ کاغذوں کے درمیان رکھ دیا جاتا تھا. دو سادہ کاغذوں میں درمیان میں رکھنے کے بعد ان کو فولڈ کر دیا جاتا تھا, فولڈ کر کے لفافے میں رکھتے تھے اور لفافے کو سیل کر دیا جاتا تھا کہ اگر کھلے تو پتا چل جائے. اس کے بعد یہ لفافہ امام کے ہاتھ میں دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا مولا جو سوال لکھا ہے اس کا جواب بتا دے. یہ طریقہ کار تھا. جو بھی مصنوعی دعویٰ کرنے والا ہوتا تھا اس کو لفافہ دے کر کہا جاتا تھا اس کا جواب بتائیے. کہتا تھا ہم کو علم غیب جانتے ہیں کہ ہم بند لفافوں کے جواب بتائیں گے. فوراً لفافہ واپس لے لیا جاتا تھا, کہا جاتا آپ اہل نہیں ہیں اس کا مطلب ہے. طریقہ کار یہی تھا. 40 سوال لکھے گئے 8 چھٹے امام کے بعد, ساتویں امام کی شناخت کرنے کے لیے 40 سوال لکھ کر امام کے ہاتھ میں دیے. جیسے ہی لفاف پھیلا دیا امام نے فرمایا ہم نے جواب اس صفحے کے نیچے لکھ دیے, کھول کر پڑھ لو. سخت معیار رکھتے تھے لوگ شناخت حاصل کرنے کے لیے, معرفت حاصل کرنے کے لیے. یہ قوم کا کردار تھا جو مشہور تھا. تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ تمام ائمہ کرام نے احادیث کے اندر صفات کو بیان کیا اور نویں امام کے بعد سے عملی اقدامات شروع ہو گئے. عملی اقدامات میں پہلا قدم جو اٹھایا وہ یہ کہ اپنے نمائندے معین کرنا شروع کر دیے, مختلف علاقوں میں نمائندے رکھے. نمائندوں کا نظام کیوں رکھا گیا؟ کیونکہ معلوم تھا کہ 60 سال میں غیبت شروع ہو جائے گی. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو سمجھ میں نہ آئے کہ غیبت میں کام کس طریقے سے کرنا ہے, تو نمائندے موجود رہیں, ان نمائندوں کے ذریعے سے شیعوں کا اپنے امام سے رابطہ رہے. دوسرا قدم یہ اٹھایا گیا کہ شیعوں سے ملاقات کم کر دی گئی. بہت کم لوگوں نے 11ویں امام سے ملاقات کی ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ کسی نے ملاقات نہیں کی, نہیں, ایسے تو ملاقات کرنے والے کثرت کے ساتھ تھے, لیکن ایسے کہ در اقدس کھلا رہتا ہو جو مرضی چاہتا ہو ملاقات کر لے, ایسا 11ویں امام کے ساتھ نہیں تھا. دشمن کی سختیاں بھی کار فرما تھی, چونکہ وہ ایک فوجی بیرک کے اندر رہ رہے تھے, دشمن کی نظر بھی بہت سخت تھی. لیکن اہل بیت کی طرف سے شیعوں کی ایک تربیت تھی کہ کم ملاقات کے اوپر اپنے ذہن کو تیار کریں غیبت صغرا کے لیے. پھر غیبت جب شروع ہوئی تو اچانک شروع نہیں کی, پہلے سے لوگ بخوبی آگاہ تھے کہ اب مشکل کا دور شروع ہونے والا ہے. جب 11ویں امام کے فرزند مقدس کی ولادت ہوئی چند اصحاب کو زیارت کروائی گئی. چند اصحاب کو, انتہائی چیدہ انتہائی منتخب افراد کو زیارت کروائی گئی. امام کا دیدار کیا, اس دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کیا, یہاں تک کہ امام عالی مقام بارہویں امام بھی اپنے ذات کا تعارف فرمایا کرتے تھے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، محمد و آل محمد. اس میں سب سے طولانی روایت، سب سے تفصیلی روایت بی بی حکیمہ خاتون سے درج ہے، پھوپھی ہیں امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی. تفصیل سے روایت درج فرمائی ہے، پھوپھی ہونے کے ناطے گھر کے اندر انتہائی شدت کا احترام تھا، بی بی کا بہت شدت سے احترام کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ خود امام کی والدہ بہت احترام کیا کرتی تھی. ایک دفعہ پھوپھی تشریف لاتی ہیں گھر پر، امام کی والدہ بھی تشریف فرماتی، اطلاع دے دی تھی گیارہویں امام نے اپنی خوار محترم کو کہ آج رات فرزند کی ولادت ہونی ہے. تشریف لاتی ہیں، جیسے ہی تشریف لاتی ہیں امام کی والدہ جھکتی ہیں کہ بی بی حکیمہ خاتون کے جوتوں کو ان کے پاؤں سے ہٹا کر تنظیم کر کے منظم کر کے رکھیں. جیسے ہی پاؤں پہ ہاتھ لگانے لگتی ہیں بی بی حکیمہ خاتون جھکتی ہیں اور امام کی والدہ کے پاؤں سے ان کے جوتوں کو ہٹا کر تفصیل سے رکھتی ہیں. امام کی والدہ تعجب فرماتی ہیں، کہتی ہیں آپ کا احترام اس سے زیادہ ہے. فرمایا تم نہیں جانتی آج رات کس تقدس اور احترام کو تم حاصل کر پاؤ گی، ایک فرزند عظیم الشان تمہارے گھر میں ولادت حاصل کرے گا. ایک عجیب طریقے سے تمام شیعوں کے ذہن کو تیار کیا گیا تھا کہ لوگ سمجھ جائیں بہت اہم کام ہونے والا ہے، تاریخ بشریت اپنے آخری خزانے کو حاصل کرنے کی طرف جا رہی تھی. پروردگار عالم نے بہت شدید اہتمام کیا تھا اس کے لیے. امام علی مقام کا دیدار ہوا، یہاں تک کہ غیبت شروع ہو گئی. یہ وہ انتظار ہے جس کے اندر انسانیت کو اس آخری انتظار کے طور پر رکھا گیا ہے. اب تصور فرمائیے کہ یہ انتظار عذاب آنے کا انتظار نہیں ہے. دیکھیے کتنا مختلف ہے، حضرت نوح کے زمانے میں جو انتظار تھا وہ یہ تھا کہ اس قوم پر عذاب آئے گا، جتنے کافر ہیں سب ختم ہو جائیں گے، دوبارہ سے زندگی شروع کی جائے گی مومنین کے ذریعے سے. کیا اب انتظار یہ انتظار ہے کہ پوری انسانیت ختم کر دی جائے گی دوبارہ سے انسانیت شروع کی جائے گی؟ نہیں، انتظار یہ انتظار نہیں ہے. یہ آسان کام تھا تاریخ بشریت میں اگر اس حوالے سے دیکھیں، پورے انسانوں کو ختم کر دیں اور مومنوں کے ذریعے سے دوبارہ تاریخ کو شروع کریں، یہ تو نسبتاً آسان کام ہے. جو مشکل کام ہے وہ یہ کہ انسانیت یہی انسانیت رہے لیکن کفر اور شرک سے نکل کر پرچم توحید کو قبول کر لے، یہ مشکل کام ہے. اور اس انتظار کو اگر آپ دیکھیں تو مسلسل آپ کو عقلی انداز میں نظر آئے گا کہ اس انتظار کے اندر کیا کیا مشکلات ہیں. آج اگر کوئی یہ کہے دنیا میں تمام بھوکوں کا پیٹ بھرنا ہے، اندازہ لگائیے پاکستان میں 30% لوگ کم سے کم فقر اور غربت کے اسکیل کے نیچے زندگی گزار رہا ہے. مادی لحاظ سے عقلی طور پر سوچنے کی کوشش کرتے ہیں، پاکستان کے اندر کم سے کم 30% لوگ فقر اور غربت کے اسکیل کے نیچے ہیں، ان تمام لوگوں کا پیٹ بھرنا ہے غیر مشکل کام ہے، کوئی حکومت اتنی آسانی سے نہیں کر سکتی. دعوے بھی کر رہے ہیں تو ہمیں معلوم ہے نہیں کر پائیں گے. خود جو فقیر بننے کا سبب بن رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم فقر کو ختم کر دیں گے، خود غربت کا سبب ہے، یہ نہیں کر پائیں گے، ہمیں بھی معلوم ہے نہیں کر پائیں گے. اگر کرنا چاہیں کتنے سال چاہیے؟ کم از کم بھی 10 سال تو چاہیے ہی ہے، اس سے کم پہ کوئی بات نہیں ہے. انڈیا کو شامل کر لیجئے، 1 ارب آبادی کو آپ نے شامل کر لیا، اب اگر تمام فقیروں کا پیٹ بھرنا ہے کتنے لوگ چاہیے، کتنا ٹائم چاہیے؟ بات کئی 10 سال میں پہنچ جائے گی. چائنا کو بھی شامل کر لیجئے، افریقہ کو بھی شامل کر لیجئے، پوری دنیا کو شامل کیجئے، بتائیے صرف فقیروں کا پیٹ بھرنے کے لیے کتنی مدت چاہیے، کتنی دنیا کو ترقی ملے کہ بس اتنا کام ہو جائے کہ بھوکوں کا پیٹ بھر لیا جائے. تو ہم جانتے ہیں کہ ابھی موجودہ مستقبل کے اندر، یعنی مستقبل قریب کے اندر ایسا کوئی امکان حاصل نہیں ہو رہا، مستقبل قریب میں یہ کام نہیں ہونا. سب جانتے ہیں ٹیکنالوجی کی سپریورٹی کے باوجود نہیں ہو پائے گا، ابھی دنیا کا نظام ایسا نظام. اب سوچئے ان تمام کو صرف بھوکوں کا پیٹ نہیں بھرنا ہے، جتنے بھی لوگ ناخواندہ ہیں سب کو تعلیم یافتہ کرنا ہے، کتنا ٹائم چاہیے؟ اب سوچئے تمام تعلیم یافتہ لوگوں کو سب کو پی ایچ ڈی کروانی ہے. اب صرف ہم عقلی اور مادی اعتبار سے سوچ رہے ہیں تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہی جو 3 اسکیل ابھی تک ہم نے بتائے ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے اگر آج کام شروع کیا جائے تو کئی 100 سال درکار ہیں. اب اللہ کا ہدف کیا ہے؟ اس تمام انسانیت کو انسانیت کے کمال پر پہنچانا ہے. معاملہ صرف بھوکوں کے پیٹ بھرنے کا نہیں ہے, معاملہ صرف چند لوگوں کو رٹوانے اور سند ڈگریز دلوانے کا نہیں ہے, معاملہ یہ کہ یہ تمام انسانیت انسانیت کے کمال کو حاصل کر لے, اور وہ بھی جبر سے نہ ہو, اپنے ارادے اور اختیار سے حاصل کرے. اب بتائیے کتنے سال درکار ہیں؟ یہ تو امام تشریف لائیں گے تو ہوگا, اب اس سے پہلے مرحلے میں اس کام کے کرنے کے لیے تیاری حاصل ہونی ہے, وہ کتنے سال میں حاصل ہوگی؟ ہمیں نظر آتا ہے یہ تمام انتظار ایسے انتظار کی علامتیں ہیں جو تاریخ بشریت میں آج تک کبھی نہیں ہوا تھا. حضرت نوح کا انتظار سادہ انتظار تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پوری ذمہ داری تھی وہ بس اتنی تھی کہ ایک قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی چنگل سے نکال لینا, بس. اس کے بعد جو انتظار ہوتے رہے وہ پیغام کے انتظار ہوتے رہے کہ پیغام کب کامل ہوگا. اب معاملہ پیغام کے انتظار کا نہیں ہے, پیغام تو پہلے سے کامل ہو چکا ہے, اب معاملہ پوری دنیا کو تبدیل کرنے کا انتظار ہے. بس خود بخود ہمیں دو نتائج اور اس انتظار کی نوعیت سے حاصل ہوں گے. یہ جو غیر معمولی انتظار ہے کائنات کا, اس کے دو نتائج کم از کم ہمیں خود بخود حاصل ہوتے ہیں. درود بھیجے محمد و آل محمد. پہلی بات تو یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے. اگر معاملہ یہ تھا کہ عذاب آئے گا یا نہیں آئے گا تو بظاہر کہہ سکتے تھے ہمارا کوئی کردار نہیں ہے, لیکن کردار تھا. اگر بعد میں انتظار اس بات کا تھا کہ پیغام کب آئے گا, نبی کب آئیں گے, بظاہر کوئی کردار نہیں تھا لیکن کردار تھا. اب تو معاملہ پیغام اور عذاب کا نہیں ہے, معاملہ عمل کا ہے, عمل کر کے دکھانا ہے. اب تو 100% کردار ہے. صحیح ہے کہ دنیا میں کوئی نہیں جانتا کہ ظہور کب ہوگا, لیکن اگر یہ کہنا شروع کر دیں چونکہ نہیں جانتے ظہور کب ہوگا اس لیے ہمارا کوئی کردار بھی نہیں ہے, اگر یہ کہنا شروع کیا اس کا مطلب ہے اب ظہور نہیں ہوگا. کیوں؟ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. اگر ذمہ داری نہیں لیں گے صرف دو امکان ہیں, اگر ذمہ داری کسی نے نہیں اٹھائی تو پھر ظہور کی مدت میں اور وسعت ہوتی چلی جائے گی, یہ غیبت بڑھتی چلی جائے گی. دوسرا امکان یہ ہے کہ میں اور آپ ذمہ داری نہ اٹھائیں, کوئی اور ذمہ داری اٹھا لے. پہلے بھی دو دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, اس بات پر ہم نے کیوں مطمئن کر لیا اپنے آپ کو کہ خدا اپنے دین کے لیے میرے اور آپ کا انتظار کرے گا؟ خدا میرے اور آپ کا انتظار نہیں کرے گا. اللہ نے کتنی ہی دفعہ اب تک اپنے پیغام کے لیے قوموں کو تبدیل کیا ہے, قوموں کو تبدیل کر سکتا ہے. تو آپ اس بات کو نہ سوچئے کہ چونکہ میں نے انتظار نہیں کیا لہذا وہ کام بھی نہیں ہو پائے گا. کیا خدا اپنے کام کے لیے میرے اور آپ کا انتظار کرے گا؟ اگر اس کے لیے موقع فراہم ہونا ہے تو کوئی بھی قوم اس موقع کو فراہم کر سکتی ہے. برے صغیر کا انتظار نہیں ہوگا یہاں پر, یا کراچی اور پاکستان کے مومنوں کا انتظار نہیں ہوگا. نہیں معلوم دنیا میں کتنے امام کے ماننے والے موجود ہیں, نہیں معلوم کون کون اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے گا. اپنے اوپر غور فرمائیے, میں اپنے اوپر غور کروں, ہم لوگوں کو اس میں سے حصہ چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اگر حصہ چاہیے تو اپنے کردار کو ادا کرنا ہوگا, ورنہ کوئی اور اس کام کو انجام دے گا. بس پہلی بات تو یہ کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, اگر ذمہ داری نہیں لوگے کوئی اور ذمہ داری لے لے گا. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس انتظار کی مدت کا کسی بھی گزشتہ انتظار سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ تمام انتظاروں میں اہداف محدود اہداف تھے. حضرت نوح کے سامنے چند مومن تھے جن کو بچانا تھا, باقی سب نے تو ویسے ہی ختم ہو جانا تھا. حضرت موسیٰ کے سامنے ایک قبیلہ تھا, باقی انبیاء کے لیے صرف پیغام لینا تھا, لیکن اس دفعہ امام عالی مقام کے سامنے پوری انسانیت ہے, پوری بشریت, اس تمام کو نجات دلانا, یہ امام کا محور ہے. بس اس دفعہ اہداف انتہائی وسیع اہداف ہے, بس زمانہ بھی بہت وسیع زمانہ ہو سکتا ہے. اگر کوئی دل سے پوچھے تو ہماری تو آرزو یہ ہوگی کہ مولا کل کا دن وہ دن ہو جب ہم آپ کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو منور کریں. آرزو کچھ اور ہو سکتی ہے. اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ زمانہ بہت لمبا زمانہ ہو سکتا ہے, تو ممکن ہے آج وہ آخری دن ہو جو لمبے زمانے کا آخری دن ثابت ہو جائے. کل وہ دن ہو جس دن ظہور ہونا ہو، آرزو تو یہی رہے گی. کون نہیں چاہے گا اپنے امام کی دیدار کرے؟ کس کے دل میں خواہش نہیں ہوگی؟ لیکن اہم کام یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس دیدار اور اس ظہور کے لیے کس انداز میں تیار کیا جائے. بس ہم نے خود بخود دیکھ لیا کہ ہمیں ذمہ داری کو ادا کرنا ہوگا. اب ذمہ داری کیا ادا کرنی ہوگی؟ غیبت کے زمانے میں کس طریقے سے پیش آنا ہوگا؟ چند اور مسائل کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. یہاں پر ایک سوال بہت اہم سوال ہے، وہ یہ کہ ممکن کوئی یہ کہے کہ اگر امامت کی ضرورت معاشرے کے لیے یقینی ہے، ہر معاشرے کی ضرورت ہے کہ اس میں اندر امام ہو، لولا الحجہ لساخت الارض علی اہلھا، اگر حجت نہ ہو تو زمین اپنے اہل کے سمیت تباہ و برباد ہو جائے گی. نبی اکرم کی قطعی روایت شیعہ اور سنی سب کے پاس موجود، کہا زمین اپنے اہل کے ساتھ تباہ و برباد ہو جائے گی. اگر ایسا ہے تو غیبت کیوں ہوئی؟ ممکن کوئی سوال کرے. اگر امامت کی ضرورت اتنی قطعی ہے اور امام کا معصوم ہونا اتنا ضروری ہے کہ نبی اکرم کے بعد ہم امام کے معصوم نہ ہونے پر مطمئن نہیں ہوئے، ہم نے کہا نہیں، امام کا معصوم ہونا ضروری ہے اور امام کا ہونا بھی ضروری ہے، تو اب غیبت کیوں ہوئی؟ اس کے جواب میں ایک مختصر سا جملہ اور اس کے بعد تشریح. ہم امام کی غیبت کے قائل ہیں، معدوم ہونے کے قائل نہیں ہیں. غیبت کے قائل ہیں، نہ ہونے کے قائل نہیں ہیں. غیبت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غیبت کا مطلب کیا نہ ہونا ہے یا چھپا ہونا ہے؟ غیبت کا مطلب ہے چھپا ہونا، نہ ہونا غیبت نہیں ہے. اگر امام نہ ہو یقیناً زمین تباہ و برباد ہو جائے گی، یقیناً آسمان گر جائے گا، لیکن وہ امام نظر آئے یہ ایک اور اللہ کی رحمت ہے جو فی الحال دنیا والوں سے چھین لی گئی ہے. فی الحال ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ پروردگار عالم نے کس نعمت کو ہم سے لیا ہوا ہے. میں اس کے اوپر بھی عرض کروں گا چند جملات. بس معاملہ نہ ہونے کا نہیں ہے، نظروں سے چھپے ہونے کا ہے. اب ذرا روایات کو دیکھیے. روایات میں لکھا ہے جب بھی کوئی حاجی حج کرنے جاتا ہے کبھی نہ کبھی موقع ملتا ہے کہ اپنے امام کی زیارت کر لے. کہا امام حج پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، حاجیوں کے لیے موقع ہے کہ امام کی زیارت کر سکتے ہیں. لہذا ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ کسی نے 20 سال حج کیا، 20ویں سال امام کی خدمت میں پہنچے، 20ویں سال امام کی خدمت میں پہنچے. مجھے اس واقعے کو بیان کرنے دیجئے. میں نے اسی لیے بہت کم واقعات بیان کیے کہ اپنی بحث کی علمی سطح کو کسی بھی صورت میں کم نہ ہونے دوں، لیکن اس واقعے کو ضرور بیان کرتا چل. 20 سال حج کیے، ہر سال اس نیت سے کہ اگر یہ روایت صحیح روایت ہے اور امام حج کے دوران موجود ہوتے ہیں تو میری ملاقات ہونی چاہیے. امام سے ملاقات کی غرض سے 20 سال حج. 20ویں سال ایک قاصد آ گیا، کہا تمہیں امام نے طلب کیا ہے. امام کی حضور مقدس میں پہنچ گئے، دیکھا امام تشریف فرما ہے. امام نے جو پہلا جملہ پوچھا وہ بڑا عجیب تھا. فرمایا اے شخص 20 سال تم ہم سے دور کیوں رہے؟ 20 سال پہلے ہمارے پاس کیوں نہیں آئے؟ جواب میں کہا مولا میں ہر سال آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا تھا لیکن آپ کا قاصد مجھ تک نہیں پہنچ پایا. فرمایا اگر گناہوں سے دور رہتے، مومنوں کی مدد کرتے رہتے تو پہلے سال پہنچ جاتا. ہمارے قاصد کی کوئی کوتاہی نہیں ہو سکتی، تم میں صلاحیت نہیں تھی. تم نے کیوں اپنے آپ کو ایسا بنایا کہ ہمارا قاصد تم تک نہیں پہنچ پایا؟ اب اگر واقعاً سوچئے تو نہ یہ کہ امام نہیں ہیں چھپے ہیں، حقیقت یہ کہ وہ چھپے نہیں ہیں، میری آنکھوں پر پڑتا ہے. وہ تو ظاہر ہے، ان کے ظہور میں کون سا شبہ ہے؟ ایک روایت میں اس طرح سے ہے کہ عید کے دن مومن ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، امکان ہے کہ ان میں سے کسی شخص نے اپنے امام سے بھی یہ زیارت حاصل کر لی ہو. کہاں ممکن ہے کہ اسی گلے ملنے میں اپنے امام کی زیارت حاصل کر لے. مظلوم کے گریے پر امام کے اندر, امام کے وجود کے اندر ایک عجیب اطلاع ہے. آپ کہیں بھی مظلوم کی مدد کو دیکھیں, موقع دیکھیں, فوراً لپکیے مظلوم کی مدد کے لیے. امام عالی مقام کی توجہ مظلوم کی طرف ہے. بس پہلی بات یہ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ غیبت کیوں, تو ہم کہیں گے غیبت اور اس کا مطلب ساخت الارض علی اہلھا, تو ہم کہیں گے غیبت کا مطلب نہ ہونا نہیں ہے, چھپا ہونا ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا در حقیقت چھپا ہونا بھی نہیں ہے, ہماری آنکھوں پر پردہ پڑنا ہے. کوئی کہے کہ یہ ممکن ہے, 10,000 چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر جو یقیناً ہیں اور ہماری آنکھوں پر پڑتا ہے, کیا کوئی فرشتوں کا ممکن ہے؟ کیا کوئی فرشتوں کا ممکن ہے؟ سب جانتے ہیں کہ فرشتے ہیں, تو کیا نظر آ رہے ہیں؟ کیا انبیاء کرام فرشتوں سے ملاقات نہیں کرتے تھے؟ قرآن کریم بیان کرتا ہے فرشتے نازل ہوئے, یہ پیغام دیا, حتیٰ حضرت جبرائیل کا تذکرہ بھی نہیں ہے. دوسرے فرشتے انبیاء کرام کے سامنے ظاہر ہوا کرتے تھے, خاندان اہل بیت کے حضور پہنچا کرتے تھے. چھپے ہونے میں علیحدہ گفتگو ہے, نہ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے. بس امام کا وجود مقدس ہے, صرف یہ کہ چھپا ہوا مستور. اور دوسرا معاملہ یہ کہ وہ امام اپنی غیبت کے باوجود اپنی قوم سے نعوذ باللہ دور نہیں ہے, غافل نہیں ہے. اگر میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہوں, یہ جملہ بڑا عجیب سا لگے گا آپ کو, لیکن پھر میں عرض کروں گا, شاید پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کیا عین ممکن نہیں ہے کہ اس محفل اور اس مجلس میں کہیں تشریف فرماؤں؟ کیا اس مجلس سے بے خبر ہوں گے؟ کیا کوئی کائنات کا ذرہ ایسا ہے جس سے امام بے خبر ہو؟ اگر نہیں ہے تو مجھے بتائیے کیا اس مجلس سے بے خبر ہوں گے؟ عین ممکن نہیں ہے کہ ان کی توجہات اس مجلس کے اوپر پڑ رہی ہوں, ان کی رحمت سے میں اور آپ مستفید ہو رہے ہوں. ایک ان کی وہ رحمت عامہ ہے جو کفار پر بھی پڑ رہی ہے, واسطہ فیض ہیں پروردگار عالم کے فیض کو پہنچانے میں. کافر بھی رزق پا رہا ہے, کافر بھی سانس لے رہا ہے تو ان کے فیض سے لے رہا ہے. ایک ان کی رحمت خاصہ ہے جو اپنے چاہنے والوں اور ماننے والوں کے اوپر پڑ رہی ہے. کیا میرے اور آپ کا دل نہیں چاہے گا کہ ان کی رحمت خاصہ میں کسی طریقے سے شامل کر لیں اپنے آپ کو؟ بس وہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, چھپے ہوئے ہیں. اور چھپے ہونے کے باوجود روایتیں ارشاد فرماتی ہیں, کہتی ہیں ان کا وجود ایسا ہی ہے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا ہو, اس کے وجود کی برکتیں مسلسل پہنچتی رہتی ہیں. یقین فرمائیے, پوچھئے کیا میں نے اور آپ نے 1400 سال میں شیعت کو بچایا ہے؟ کس نے اس پیغام کو بچایا ہے اتنی مدت میں؟ کتنی ہی دفعہ ایسا ہوا کہ ہم اور آپ دشمن کے سامنے پچل گئے, پس گئے, اور اچانک دشمن نابود ہو گیا؟ ایسا نہیں ہوا. ابھی چند سال پہلے ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, اسی محلے میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے, اس کراچی میں کتنے لوگ شہید ہو رہے تھے. اس زمانے میں کوئی ہم سے پوچھتا تھا یہ فتنہ کیسے ختم ہوگا, تو ہم بھی نہیں جانتے تھے کہ فتنہ کیسے ختم ہوگا. کیا اچانک دشمن ختم نہیں ہو گئے؟ عین ممکن نہیں ہے کہ امام کی رحمت واسعہ نے ایک نظر فرمائی ہو دشمنوں کے خاتمے کے لیے. پروردگار عالم دشمن کو دشمن کے ذریعے سے ختم کر سکتا ہے. کتنی ہی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم مصیبتوں میں پھنس جاتے ہیں اور اچانک کوئی ایسی نصرت آتی ہے جس کے مرکز کو بھی نہیں سمجھ پاتے کہ یہ نصرت کہاں سے آئی ہے. کیا یہ ہمارے امام کی دعاؤں کا اثر نہیں ہو سکتا؟ ان تمام باتوں کو غور فرمائیے تو آپ کو اپنی زندگی میں جگہ جگہ اپنے امام کے وجود کی برکتیں نظر آئیں گی, کہ ان کی برکتوں سے نہیں معلوم کیا کچھ مل رہا ہے, ہم احساس نہیں کر پا رہے. یہ وہ انتہائی اہم اور ضروری امر ہے جو غیبت کے زمانے میں انجام پانا چاہیے. دلوں کا اپنے امام کے وجود سے جڑ جانا, یہ ضرورت ہے ہماری. روایتوں کے اندر دعائے عہد دی گئی، کہا ہر روز اپنے امام سے عہد کرو، ہر روز اپنے امام سے بیعت کرو، لفظ موجود ہیں کہ میں بیعت کرتا ہوں اپنے امام کے ہاتھ پر۔ کیوں بیعت پر اتنا اصرار کیا گیا؟ مرکز ہیں پروردگار عالم کی تمام فیوض و برکات سے، تو ان سے کیوں متصل نہ ہو میری ذات؟ کیا میں وہ حقیر نہیں ہوں جو پروردگار عالم کے فیض و برکات حاصل کرنا چاہتا ہوں؟ اگر ایسا ہے، کیا میں رزق نہیں چاہتا؟ مانوی رزق، مادی رزق تو دنیا میں سب کو مل سکتا ہے، مجھے مانوی رزق نہیں چاہیے، تو کون سی ایسی ذات ہے دنیا میں جو مجھے وہ رزق دلا پائے جو میرے وجود امام کے وجود سے حاصل ہوتی ہے؟ ضرورت بنتی ہے ہمارے اور آپ کا ایک رابطہ بنے اپنے امام کے وجود سے۔ آپ دعائے عہد کے ذریعے سے رابطہ کیجیے، دعائے ندبہ پر اصرار فرمائیے، اور اگر کچھ نہیں ہو سکے ہر روز بخدا اسے غور سے سماعت فرمائیے، ہر روز کچھ وقت نکالیے، اپنے دل کو اپنے امام سے نزدیک لانے کی کوشش کیجیے، دل کو جوڑیے اپنے امام سے، اپنے امام کو فریاد دیجیے، اپنے امام کے حضور ایک ندا دیجیے، اپنی زیارتوں میں ہمت، اپنی زیارتوں میں روح پھونکنے کی کوشش کیجیے۔ یہ جو میں اور آپ مڑ کر توجہ دیتے ہیں اپنے امام کے حضور، لیکن بدقسمتی سے وہ حضور ذہن نہیں ہوتا ہمارے درمیان، اس حضور ذہن کو لے آئیے۔ جب آپ اپنے امام کی طرف مڑیں اور اپنی گردنوں کو جھکائیں تو ایک لمحے کے لیے یوں سوچئے جیسے امام سامنے تشریف فرما ہے، زیارت کا موقع آ گیا۔ اس بصیرت کو اپنے وجود میں ایجاد کیجئے، اس پردے کو کسی طریقے سے توڑنے کی کوشش کیجئے۔ اذان محترم، ہم غافل ہیں کہ اس وجود کی برکتیں کیا کیا مل سکتی ہیں، ہم تجربہ نہیں کر پا رہے، ورنہ اگر اس کی ایک دفعہ لذت مل جاتی تو پھر دنیا کی کسی لذت پہ قانے نہیں ہوتے، صرف ان کے وجود کو جستجو کر رہے ہوتے۔ لہذا ایک شخص کے پاس تشریف لاتے ہیں اور ایک دفعہ آ کر اپنے اس ماننے والے سے کہتے ہیں کہ فلانی اگر میں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ کسی شیعہ کے پاس تشریف لاتے ہیں، ماننے والے کے پاس، چاہنے والے کے پاس، بہت خوشی کا اظہار کرتا ہے، انتہائی زیادہ خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ جب بہت خوشی دکھاتا ہے، امام علی مقام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں فلانی اگر میں نہ آتا تو کیا ہوتا؟ کہتا ہے مولا آپ کے انتظار میں مر جاتا، اب موت آ جاتی اگر آپ نہ آتے۔ فرمایا اسی خاطر میں آیا ہوں، تیری تڑپ کو دیکھ کر آیا ہوں، تو نے اس شدت سے پکارا کہ میں آ گیا، اپنے دلوں میں اتنی شدت لائی ہے۔ اذان محترم، اگر اتنے لوگ جو یہاں موجود ہیں سب کے دل اتنی شدت سے پکار لیتے تو میں سمجھتا ہوں شاید ظہور ہو جاتا، جس شدت سے اس بندے خدا نے پکار لیا، کہا اگر آپ نہ آتے تو میں مر جاتا، میرا انتظار اس درجے پر پہنچ گیا تھا۔ دلوں کو کسی طریقے سے متصل کیجئے، جس دن میں اور آپ اپنے دلوں کو اپنے امام کے وجود سے متصل کر پائے وہ دن ہماری کامیابی کا دن ہے۔ اور مطمئن رہیے، اپنے اندر اس یقین کو پیدا کر دیجئے، مجھے کہ زندہ رہے یا مر گئے جب ظہور ہوگا خدا نصرت کے لیے ہمیں موقع دے گا، وہ خالق ضرور موقع دے گا، اپنے بندوں کی سچی آرزوؤں کو خدا ٹھکراتا نہیں ہے۔ اگر اس امید میں موت آئی کہ مولا اگر زندہ ہوتے تو نصرت کرتے، خالق متعال اس قبر میں بھی موقع دے گا اپنے امام کی نصرت کے لیے۔ اس امید پر اپنی زندگی کو گزاریے، آرزو کو اپنے دل کے اندر زندہ کیجئے، اور اپنے وجود میں، اس جملے کو تکرار کروں گا جو شاید میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، اپنے وجود کو ایسا کر لیجئے کہ جب روایتوں کے مطابق جمعرات کو آپ کا نامہ اعمال امام کے حضور پہنچے تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل آئے، ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکل آئے۔ اپنے اعمال پہ نظر ثانی فرمائیے، روایتوں میں لکھا ہے ہر جمعرات، یوں تو ہر لحظہ امام کے ساتھ حضور موجود ہے، لیکن فرمایا جمعرات کے دن تمام نامہ اعمال جمع ہوتے ہیں، امام کے حضور پہنچائے جاتے ہیں شیعوں کے۔ اس معنوی مقام پر فائز ہوتے ہوئے میں نے کہا ایک لحظہ بھی غفلت نہیں ہے، لیکن وہ دن کوئی خاص دن ہے جب تمام شیعوں کے نامہ اعمال ان کے حضور پہنچتے ہیں۔ بعض کے نامہ اعمال کو دیکھتے ہیں تو روایتوں میں مسکرا اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ میرا شیعہ کتنے اچھے اعمال انجام دیتا ہے، اور اسی روایت میں لکھا ہے کہ بعض کے نامہ اعمال کو دیکھ کر گریا فرماتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے ماننے والا کیوں اس طرح سے کرتا ہے، اپنے ماننے والے کی نمازوں کے منتظر رہتے ہیں، کب نماز عشاء پڑھے گا، کیوں اتنی تاخیر کر رہا ہے، اتنا رفیق اتنا شفیق امام، مجھ حقیر کی نماز کا بھی انتظار کرتا ہے کہ میرا یہ ماننے والا بھی اچھائی کی طرف جائے، یہ کیوں نہیں جا رہا، ہم نے اس امام کی وجود کو نہیں سمجھا ابھی تک۔ غیبت کا مطلب نہ ہونا نہیں ہے، دلوں سے بہت نزدیک تھے ہمارے امام، اگر ہم نے اپنے دلوں کے اندر جگہ بنا لی ہوتی، اس امام کے لیے پکار پیدا کیجیے عزیزان محترم جو آپ کی اور میرے اعمال کا منتظر ہے، اس امام کو پکاریے جو اپنے جد امجد کے ذکر میں گریا فرماتے ہیں، زیارت ناحیہ میں فرماتے ہیں اے جد امجد صبح و شام آپ کا ذکر کر کے گریا کرتا ہوں میں، میرے مولا صبح و شام امام حسین کا گریا فرماتے ہیں، بس اپنے آنسوؤں کے اندر اتنی طاقت لے آئیے، مولا سے کہیے مولا ایک عمل ایسا ہے جو آپ کے حضور پہنچا دے گا، وہ میرا عمل گریا ہے سید الشہداء کے حضور، اپنے گریوں کے اندر طاقت لائیے، آج ہم لوگ محرم کی 8ویں تاریخ پر پہنچے ہوئے ہیں، حساس تاریخ داخل ہو گئی محرم کی، تمام لوگوں کی توجہات اپنے امام کی طرف ہوتی تو اپنے امام کو گریا کو نہ پاتے، گریا کرتا ہوا پاتے، آج وہ وقت آ رہا ہے کہ تمام اصحاب قربان ہو رہے ہیں، ہر ایک نے اپنی جان کو فدا کرنا ہے، اپنے امام کے حضور نثار کرنا ہے، لیکن کوئی ایک ایسا ہے جو بیتاب ہوتا ہے، اپنے مولا کو دیکھتا ہے لیکن زبان سے کچھ نہیں کہتا، کسی شجاع سے کہو تلوار چلائے یہ کام آسان ہے، کسی شجاع سے کہو تلوار نہ چلائے یہ کام بہت مشکل ہے، کسی شجاع سے کہو دشمن سے لڑے یہ آسان ہے، اس شجاع سے کہو دشمن سے مہلت مانگے، اب ہوٹ کو دانتوں کے نیچے دبانا پڑتا ہے، اس بات کی عادت نہیں ہے، لیکن مولا کا حکم ہے تو کروں گا، بڑا عجیب مقام ہے مولا کا، با خدا ہم نہیں سمجھ پائیں گے کیا مقام ہے، بس ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، چوتھے امام سے روایت ہے، عبید اللہ ابن عباس کو دیکھا، ابو الفضل عباس کے فرزند عبید اللہ ابن عباس، ان فرزند کو ایک دفعہ دیکھا، امام عالی مقام نے جب اس بچے کو دیکھا گریا فرمایا، روتے رہے، ایک جملہ کہا، میرے چچا عباس کا بہت بڑا مقام ہے، اس کے بعد تشریف فرمائی، کہا جنت میں اتنا بڑا مقام ہے، سارے شہداء میرے چچا کے مقام کی حسرت کرتے ہیں، ایک امام معصوم کی روایت آپ نے سنی، ہم اور آپ مولا کے مقام کو نہ پہچان پائیں گے، لیکن بس شب عاشور آئیے، یہ روایت بڑی عجیب روایت ہے، تمام مقاتل کے اندر لکھی ہوئی ہے، مستند اور صحیح روایت ہے، جب امیر سید الشہداء نے فرمایا اے میرے بھائی جائیے دشمنوں سے مہلت دیجئے، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا، بنفسی انت یا اخی، اے میرے بھیا میری جان آپ پر قربان، ایک امام معصوم کہہ رہا ہے میرے بھیا آپ پر میری جان قربان، اللہ کا کون سا راز مولا ابو الفضل کی ذات میں ہے، امام معصوم کہہ رہا ہے میری جان آپ پر قربان، یہ خدا جانتا ہے، یہ میں اور آپ نہیں
نہیں سمجھ پائیں گے, بس عاشور کا دن آیا وہ جس کی ذات پر سید الشہداء کی جان قربان ہو رہی ہے, وہ آتے ہیں بار بار مولا کو دیکھتے ہیں چلے جاتے ہیں, ایک موقع پر تشریف لائے کہا مولا